السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النمل کی آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر اکٹھے کیے گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے تھے، پھر وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے تھے. پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو وسیع علم عطا کیا، حکمت عطا کی. سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا کی کہ جو آپ کے بعد کسی اور کو عطا نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنات، انسان، پرندے اور ہوا مسخر کر دیے تھے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسان پر شکر ادا کرتے ہوئے اور تحدیث نعمت کے طور پر پھر کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. تو اس آیت میں اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے، اور یہ دراصل پچھلی آیت کی مزید تفصیل ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ وہ اوتینا من کل شیء، کہ ہمیں ہر چیز عطا ہوئی ہے، ہمیں سب کچھ ملا ہے. تو وہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ یہاں جن، انس اور طیر کی شکل میں جو لشکر ان کو ملے تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو گویا آپ کا لشکر تین قسم پر مشتمل ہوتا تھا، اس میں انسان بھی شامل تھے، جنات بھی شامل تھے، اور پرندے بھی، یعنی ہوائی مخلوق بھی، اور آپ ان سے مختلف طرح کے کام لیا کرتے تھے. اور یہ لشکر ملا جلا نہیں ہوتا تھا، مکسڈ اپ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب آپ کسی مہم پہ جاتے تو انسانوں کا لشکر الگ ہوتا، جنات کا الگ ہوتا، اور پرندوں کا الگ ہوتا. فہم یوزعون، اپنی اپنی الگ کیٹیگری میں رکھے جاتے تھے. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر. حشر کا لفظ حشر سے ہے، اور حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. اسی لیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحشر بھی ہے، حشر کا دن، اور یوم الجمع بھی کہتے ہیں، جمع ہونے کا دن، جو ایک ہی جیسا کا معنی ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس میں لوگ جمع کیے جائیں گے. اور حشر جو ہے یہ فعل مجھول ہے. حشر یعنی جمع، جمع کیے گئے، لشکروں کو جمع کیا گیا. اور یہ جمع کرنے والے کون تھے، کس نے جمع کیا؟ یہ وہ نمائندے تھے یا نقیب تھے جن کو سلیمان علیہ السلام نے مقرر کیا تھا کہ وہ ان کو اکٹھا کریں، ان کو آرگنائز کریں، منظم کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی بادشاہت کو بہت عمدہ طریقے سے منظم کیا ہوا تھا. اور تمام لوگوں کے لیے، جنات کے لیے الگ، انسانوں کے لیے الگ نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے. اور اس میں ان کی خصوصی فضیلت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرح سے، کیونکہ اس میں وہ پوری تاریخ انسانی میں بالکل منفرد ہیں، کسی اور کے لیے یہ سب کچھ اس طرح مسخر نہیں کیا گیا. یعنی ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ جنات، حیوانات اور پرندے، حتیٰ کہ ہوا تک ان کے تابع تھی. فہم یوزعون، تو وہ روک کر رکھے جاتے تھے، گروہوں میں تقسیم کیے جاتے تھے. اصل میں یہ جو وضع کا لفظ ہے، یہ ایک بہت ہی کثیر المعنی لفظ ہے، اس کے اندر بہت سے معنی پائے جاتے ہیں. اگر یہ وضع یزع سے ہو تو اس کا معنی ہے روکنا، اور اگر اوزع یوزع باب افعال سے ہو تو اس کا معنی ہے تقسیم کرنا. تو عمومی معنی یوزعون کا نظم و ضبط میں رکھنا، یعنی زبردست مینجمنٹ کی طرف اشارہ ہے. عربی میں کہتے ہیں وضع الجیش، فوج کو ترتیب وار حصوں میں رکھنا. لیکن اس کے علاوہ یوزعون کے کیا معنی ہے؟ ایک معنی ہے یساقون، ان کو چلا کر لے جایا جاتا تھا. وہ لشکر کسی ایک ہی جگہ اکٹھے نہیں تھے یا وہیں نہیں رکے ہوئے تھے، بلکہ ان کو چلایا بھی جاتا تھا. دوسرا معنی ہے یدفعون، دھکیلا جاتا تھا. یعنی پچھلوں کو آگے دھکیلا جاتا تھا اور پہلوں کو کھڑا کیا جاتا تھا. ایک معنی ہے یسحبون. یسحبون کا مطلب ہے ان کو گھسیٹ کے لایا جاتا تھا، یعنی جو سرکش ہوتے ہوں گے ان میں سے. ایک معنی ہے یجمعون، ان کو جمع کیا جاتا تھا. ایک معنی کیا گیا ہے یسجنون، ان کو جیل میں ڈالا جاتا تھا. اور ایک معنی ہے یمنعون، یعنی ان کو روکا جاتا تھا، یعنی اگلوں کو روک کے پچھلوں کو ساتھ ملایا جاتا تھا، یا یہ کہ ایک لمٹ کے اندر ایک لائن تک روکا جاتا تھا اور ایک مقرر حد سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بہت سے لوگ کسی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، اور آپ امیجن کریں نا کہ بہت سے جنات اور بہت سے انسان ایک لشکر کی صورت میں کہیں جمع ہے، اور اگر ان کی کوئی حد مقرر نہیں اور وہ کہیں بھی یلغار شروع کر دے کسی کے اوپر بھی، تو ایک خطرناک کام ہے. تو انہیں حدود کے اندر رکھا جاتا تھا، کنٹرول میں رکھا جاتا تھا. اور اسی طرح بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لشکر اتنی بڑی بڑی تعداد میں تھے کہ راستے میں ان کو روک روک کر پھر منظم کیا جاتا تھا. جیسے آپ دیکھیں آج کل بھی جو فوج ہوتی ہے اس کو کس طرح منظم کیا جاتا ہے، جو فوجی پریڈ ہوتی ہے اس کے اندر تنظیم کی انتہا نظر آتی ہے، کس طرح وہ دستوں کی شکل میں کٹھے چلتے ہیں، ایک دم پاؤں اٹھتا ہے، ایک دم پاؤں رکھا جاتا ہے، ایک دم، یعنی ان کی جو فارمیشن ہوتی ہے بہت ہم آہنگ ہوتی ہے، ان میں سے کوئی بھی بے ترتیب نہیں ہوتا، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اور اس چیز کی انہیں بہت زیادہ تربیت دی جاتی ہے. تو آپ سوچئے کہ پھر سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کی کیا شان ہوگی. ایک تو مختلف طرح کے لشکر، اور پھر خاص طور پر ذکر کیا گیا فہم یوزعون، کہ وہ ایک خاص ڈسپلن میں رکھے جاتے تھے. ایسے نہیں کہ بھیڑ تھی یا اکٹھا تھا کوئی جسے جمع کر لیا گیا تھا. اگر یہ یوزعون کا لفظ نہ ہو اور صرف طیر تک بات ختم ہو جائے کہ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، تو بات نہیں بنتی. لیکن فہم یوزعون سے پورا سین نظر آتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ اکٹھے تھے بلکہ بہت منظم بھی تھے، بہترین نظم و ضبط تھا ان کے اندر، اور آپ جس کو چاہتے ہوں گے طلب کر لیتے ہوں گے. اور پھر یہ کہ ان کی باقاعدہ انسپیکشن بھی ہوتی تھی، اسی لیے تو ہدہد جب اپنی جگہ نظر نہیں آیا تو اس کو اسپاٹ کر لیا گیا. ورنہ ایک خالی ہدہد تو نہیں ہوگا، اس کی بھی ایک پوری فوج ہوگی. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب چیزیں آرگنائز ہوں، ورنہ تو نہیں پتہ چلتا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے خواتین ہوتی ہیں تو اپنے گھر کو بہت آرگنائز کر کے رکھتی ہیں، اپنی پینٹری کو بہت آرگنائز رکھتی ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ دال یا چاول ختم ہونے والے ہیں یا کب تک کیا چیز لانے والی. اور جن گھروں کے اندر کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی، وہ پرانی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور نئی خرید کے لا کے رکھ دی جاتی ہیں، اور ایک یعنی ہیپ ہیزرڈ زندگی گزرتی ہے. تو انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اور یہ عقل ہی انسان کو منظم ہونا سکھاتی ہے. اور بہت سے لوگوں کے پاس بہت علم ہوتا ہے، بہت مال ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی میں آرگنائز نہیں ہوتے تو وہ اپنی صلاحیتوں اور ریسورسز سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وکان امرہ فرطا، ان کے معاملات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں افراتفری ہوتی ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور عمومی طور پر اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج بہت عظیم الشان فوج تھی، اور بہت کثیر تعداد میں بھی تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یعنی کہ جنود تھے، لشکر تھے پورے. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے 6 لاکھ کرسیوں کا ایک تخت بچھایا جاتا تھا. یعنی جب وہ تخت پہ بیٹھتے تھے تو ان کے آس پاس 6 لاکھ کرسیاں ہوتی تھی. پھر انسانوں میں سے بزرگ مرتبہ لوگ آتے اور وہ ان کے ساتھ والی کرسیوں پر بیٹھ جاتے. پھر جنات میں سے بزرگ آتے، بزرگ جن آتے اور بزرگ لوگوں کے ساتھ والی کرسیوں پر بیٹھ جاتے. پھر آپ پرندوں کو حکم دیتے تو وہ سب ان پر سایہ فگن ہو جاتے، یعنی پرندے اوپر آ کر چھتری بنا لیتے. پھر آپ ہوا کو حکم دیتے تو وہ ان سب کو اٹھا کر لے جاتی. اس طرح وہ ایک صبح میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتے. تو آپ سوچیے سارے کے سارے ان سب کو لے کے اٹھا کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب آپ خود سوچئے کہ اگر وہ کسی بھی قوم یا ملک میں اترے تو پھر وہاں کے لوگ کیا کر سکتے ہیں. ان جیسی حکومت کسی کی بھی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظیم سلطنت کا قرآن مجید میں ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا بھی کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. میں اکثر غور کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ دعا کیوں مانگی، یعنی ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ مشکلات بھی پیش آئی ہوں اتنا بڑا انتظام کرنے میں. بعض اوقات انسان کے پاس بہت نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ان نعمتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانا اور صرف ان کو اپنی جگہ پر رکھنا ہی ایک بڑا کام بن جاتا ہے. بہرحال میں سٹل ابھی تک غور کر رہی ہوں اس پر کہ انہوں نے یہ دعا کیوں مانگی تھی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیونکہ ہم عام طور پر ایسی دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ جیسا گھر مجھے دیا ہے کسی اور کو نہ دینا، الا یہ کہ ہمیں کسی چیز سے تکلیف پہنچی ہو یا کچھ، یا یہ کہ میری زندگی میں جو کچھ پیش آیا میرے بعد کسی اور کو پیش نہ آئے. کیا انہیں اس سارے معاملے سے کچھ تکلیف پہنچی تھی یا اللہ عالم، اللہ تعالیٰ کسی وقت نقطہ کھول دے گا. اور پھر یہ کہ یہ سارے لشکر جو تھے ان کے تابع تھے، ان کے حکم کے پابند تھے، اور جو ان میں سے سرکشی کرتا تھا اس کو سزا بھی دیتے تھے. سورۃ سبا میں آتا ہے وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے، ہم پھر اس کو بتا دیتے تھے کہ اس نے کیسا کیا. اچھا، یہ سرکشی کی سزا دینا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر چند شریروں کو نہ پکڑا جائے تو وہ شر سب میں پھیل جاتا ہے، سارے کے سارا کنبہ پھر اسی کا شکار ہو جاتا ہے. اور سورۃ سعد میں آتا ہے وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کچھ دوسرے بھی جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، یعنی کچھ کو سزا مل جاتی اور کچھ کو جکڑ کے رکھا جاتا تھا. مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور پھر آپ دیکھیے کہ انسانوں پہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، جنوں پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے وہ بھی ان کے لیے آسان کر دی کیونکہ وزیبل ہی نہیں ہوتے. اب وہ پتہ نہیں کس شکل میں ہوتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتے اور پھر ان کو کنٹرول بھی کرتے. لیکن کسی ہوا میں اڑتے پرندے کو کنٹرول کرنا، کیونکہ آپ پرندے کو پکڑنے کی بھی کوشش کریں تو وہ بھاگ جاتا ہے. اچھے سے اچھے ماہر لوگ بھی پرندوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یعنی پرندوں کا ذکر جو ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے پرندے ان کے قابو میں کر دیے تھے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کبھی کسی کو بچپن میں پرندے پکڑنے کا شوق ہوا ہو. مجھے بہت شوق ہوتا تھا. ایک خاص موسم ہوتا ہے نا جس میں چڑیا وغیرہ آپ گھونسلے بناتی ہیں تو وہ پھر گھروں کے اندر بھی گھس جاتی ہیں، اور بعض چھتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر جا کے، تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کچھ چڑیا وغیرہ اندر آ جائے تو ہم دروازہ بند کر کے بھاگ بھاگ کے ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، دوپٹہ ڈالیں کچھ کریں، لیکن ہاتھ نہیں آتی تھی. اور اگر کبھی کبھار کوئی ہاتھ آ بھی گئی تو اس کا دل اتنی بری طرح دھڑکتا تھا. آپ نے اس کسی نے تجربہ کیا ہوا؟ تو ایک پرندے کو بھی پکڑنا ایک مشکل کام ہے، کہاں یہ کہ پورے پورے لشکر. اور پھر جنات، بعض جن چھوٹے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے جن بہت سرکش بھی ہوتے ہیں، ان پہ قابو پانا یہ ایک بہت ہی غیر معمولی سی صلاحیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات اچانک ایک سرکش جن مجھ سے ٹکرا گیا، یا ایسا ہی کوئی کلمہ فرمایا آپ نے، تاکہ میری نماز میں خلل انداز ہو، مگر اللہ نے مجھے اس پہ قابو دے دیا. میں نے چاہا کہ اسے مسجد میں کسی ستون سے باندھ دوں حتیٰ کہ صبح ہو جائے اور تم سب بھی اسے دیکھ سکو. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی جس میں انہوں نے عرض کیا تھا اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو. پھر راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے یاد آنے کے بعد جن کو رسوا کر کے واپس بھیج دیا اور اس کو ستون کے ساتھ باندھا نہیں. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی کچھ اور چیزیں بھی مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، جیسے ہوا کا مسخر ہونا. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، یہ سورۃ سعد میں آتا ہے. والشياطين كل بناء وغواص، اور ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی. یعنی یہ بھی ساتھ خصوصیت بتا دی کہ وہ ہوا نرمی سے چلتی تھی، کیونکہ ہوا کی بھی تو مختلف قسمیں ہیں نا. ابھی آپ انتظار کیجئے کہ پتے اڑانے کے لیے جو تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو بعض اوقات برابر چلتی رہتی ہیں تاکہ سارے درخت خالی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے. لیکن وہ ہوا جو تھی نرمی سے چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا, اور ہر طرح کے ماہر معمار اور غوطہ خور سرکش جنوں کو تابع کر دیا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنوں میں بھی معمار ہوتے ہیں, ان کی بھی تعمیرات ہوتی ہیں. ماہر معمار اور جن غوطہ خوری بھی کر سکتے ہیں, یعنی سمندر کی تہہ میں اتر سکتے ہیں اور وہاں سے چیزیں لا سکتے ہیں. اور یہ سب سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے, یعنی ان میں سے کچھ تعمیراتی کام کرتے تھے اور کچھ پانی کے نیچے غوطے لگاتے تھے تاکہ وہ چیزیں لے کر آئیں جو سلیمان علیہ السلام کو مطلوب ہیں. اور پھر وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, اور کچھ دوسرے تھے جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے, یعنی ان کو اکٹھا کر کے جکڑ دیا گیا تھا, عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. یعنی اصل حکم تو اللہ ہی کا چل رہا تھا, اور تسخیر سلیمان علیہ السلام کے لیے کی گئی تھی, اور پھر جو ان کی بات نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ خود اس کو پکڑ لیتے تھے, یعنی سزا دیتے تھے. یعنی جنات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پورا پورا اختیار دے رکھا تھا. اور سورۃ سعد میں یہ آتا ہے, ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب, یہ ہماری بخشش ہے, اللہ جس کو جو چاہے بخش دے, جو چاہے عطا کر دے, بس تم احسان کرو یا روک لو, یعنی اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرو یا نہ کرو, اس کے بھی ہم نے تمہیں اجازت دی بغیر کسی حساب کے. سبحان اللہ, جو نعمتیں ملتی ہیں ان کا حساب بھی ہوتا ہے, تو یہاں حساب بھی نہیں. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ, اور بے شک ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً تقرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بھی اللہ نے خوب دیا اور آخرت میں بھی تقرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ. عموماً کیا ہوتا ہے, جب دنیا میں کسی کو بہت سی نعمتیں مل جاتی ہیں تو اس کا بڑا سخت امتحان ہو جاتا ہے, اب ان نعمتوں کو پا کے وہ کرتا کیا ہے. تو جو شکر گزار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے, تو اس کو نعمتیں نقصان نہیں دیتی. ان نعمتوں کے ذریعے وہ جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے, مثلا اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کے ذریعے خیر کے بہت سے کام کرتا چلا جا رہا ہے, تو یہ ہر خیر اس کے لیے اللہ کے یہاں تقرب کا مقام بن جاتی ہے. ایک جو ہمارے یہاں عام کانسیپٹ ہے نا, کسی کے پاس اگر کوئی زیادہ مال ہو یا علم ہو یا نعمت ہو یا ڈگری ہو یا اچھا گھر ہو یا اچھی گاڑی ہو یا کچھ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دینداری نہیں, ایک عام کانسیپٹ ہے, یہ درست نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو پا کر آپ کے دل کا حال کیا, اور پھر آپ اس کو کس کام میں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ان نعمتوں کو پا کر آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کے کام کرتے ہیں یا نافرمانی کے کام کرتے ہیں؟ ان نعمتوں کو دین کی ترقی میں استعمال کرتے ہیں یا صرف ذاتی عیش و عشرت کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو کسی بھی چیز کے اندر بذات خود خیر شر نہیں, اس پر انحصار ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ آپ کے لیے خیر ہے یا نہیں, چاہے اولاد ہو یا مال ہو یا کچھ بھی, آپ اسے استعمال کیسے کریں. آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے, آپ کے پاس کوئی اختیارات ہیں, تو آپ ان کو استعمال کیسے کر رہے ہیں, کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ صرف اپنی دھاگ بٹانے کے لیے, صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے, یا خلق خدا کی خدمت کے لیے, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے؟ تو وہ کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر کہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا, اور اس کے ساتھ فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ, بہت معنی رکھتے یہ بات کہ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب, یہ نعمتیں ہیں جیسے چاہو استعمال کرو, لیکن آخرت میں بھی بہت کچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے تین چیزیں مانگی. نمبر ایک, ایسا فیصلہ جو اللہ کے فیصلے کے موافق ہو, چونکہ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی, ان کو دن رات فیصلے کرنے پڑتے تھے, ایسے فیصلے کروں جو اللہ کے فیصلے کے موافق ہو, ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو, اور تیسرا یہ کہ کوئی شخص اپنے گھر سے اس گھر یعنی مسجد اقصی میں نماز کے ارادے سے نہ نکلے مگر وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو, یعنی اپنی مسجد کے لیے بھی دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی دو چیزیں تو انہیں عطا کر دی گئیں اور میں امید کرتا ہوں کہ تیسری بھی عطا کر دی گئی ہوگی. اس دعا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے کتنے متلاشی تھے کہ ایسے فیصلے کروں جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے ہوں. کس قدر آنیسٹی ہے اور کتنا احساس ذمہ داری ہے اس میں. اور دوسرا یہ کہ مسجد بنا لی ہے اور جو اس میں آئے بس نکلے تو بخشا جائے، کہ ہم بھی دوسروں کے لیے ایسی دعائیں مانگتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی تھی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی، تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں داخل ہو مومن مردوں اور عورتوں میں ان سب کو بخش دے. ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے ایسی ہی دعا مانگنی چاہیے. اللہ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں، جتنے بھی میرے دوست ہیں، جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اللہ ان سب کو بخش دے، ان کی ضروریات پوری فرما، یا ان کی بھلائی کے لیے جو چیز آپ چاہیں مانگیں. تو ایسا بندہ اللہ کو کیوں نہیں پیارا ہوگا جو مخلوق کی اتنی خیرخواہی دل میں رکھتا ہو کہ جو اپنے لیے مانگتا ہو وہ ان کے لیے بھی مانگتا ہو، جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ ان کے لیے بھی پسند کرتا ہو. تو بہرحال اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ لشکروں کو جمع کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ بادشاہوں کے فرائض میں سے ہے، تاکہ وہ دیکھیں کہ کہاں کمی ہے یا کہاں کس چیز کا خیال کرنا ہے. یعنی عمومی طور پر اگر اس مسئلے کو لیں تو یہ کہ اگر آپ چار لوگوں پر بھی ذمہ دار بنائے گئے نا، چار بچے ہیں آپ کے اور آپ ان پہ ماں ذمہ دار ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ ان چاروں کی ضروریات اور تربیت کا خیال، کہاں کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے، کس کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے، کہاں کیا ہونا چاہیے، یہ بے حد ضروری ہے. اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کے دل میں ہر شاگرد کی خیرخواہی ہونی چاہیے، ان کے حالات آپ کو معلوم ہونے چاہیے، ان میں دلچسپی ہونی چاہیے. اسی طرح باقی چیزیں بھی، کہیں پر آپ جاب کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کے انڈر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ کیسا کام کر رہے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کہاں کمی ہے، کس کو کس ٹریننگ کی ضرورت ہے، کس کو کس قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو یہ ذمہ داری کے ساتھ ہی پیکج آتا ہے اور اس کو نبھانا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے میں تو اپنے دفتر میں بیٹھ کے تو بس سگنیچر کروں گا اور بس میرا کام ختم، لوگ رہیں جس حال میں. اور پھر یہ ہے کہ آرگنائزیشن ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اور چیزوں کو احسن طریقے سے کرنا، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وہ اجملو فی الطلب، کسی چیز کو حاصل کرنے میں خوبصورتی اختیار کرو. اسی طرح ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر چیز میں اللہ نے احسان کو رکھا ہے، تو احسان کے درجے پہ کام کرنا، سستی سے نکلنا، غفلت سے نکلنا، لاپرواہی سے نکلنا، اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنا، نہیں ادا کرنی آتی تو مزید سیکھنا، ایک اچھے انسان بن کے زندگی بسر کرنا، تاکہ جب ہم مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائیں تو ہمارا اچھا سا استقبال ہو کہ یہ بندہ ہے جو بڑے اچھے سے زندگی بسر کر کے آیا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق، ایک اچھے طریقے کے مطابق. اسی لیے حسن اخلاق جو ہے وہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے، اسی وجہ سے نا.
سبحان اللہ استاد جی، اتنے عرصے سے میں الہدا کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور مجھے بالکل میرے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہمارے ٹریننگ سیشنز اور ہمارے کس طرح سے آرگنائز آپ نے، ماشاءاللہ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اسی طرح ہی بہت ہی ترتیب کے ساتھ گروپ انچارجز، پھر ایڈمنز، پھر ان کے اوپر مطلب کہ ایک کے بعد ایک سب کام کرنے والے، اور پھر اسٹوڈنٹس تک، اسی طرح ٹیم ورک بنتا ہے. اور مجھے میری آنکھوں کے سامنے وہ سب سیشن سامنے آ رہے تھے، اور وہ سب ترتیب جو ماشاءاللہ قوت اللہ باللہ جب سے الہدا قائم ہوا ہے، اللہ ہمیں اسی طرح آرگنائز رکھے اور اسی طرح ہم کام کرتے رہیں دین کے لیے، الحمدللہ.
استاد جی، مجھے اس میں لگ رہا ہے جیسے حضرت سلیمان اتنے عظیم بادشاہ تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام، انہوں نے سارے کام خود نہیں کرنے چاہے، ڈیلیگیٹ کیے. تو مجھے یہ ہوا کہ بعض اوقات ہم کسی بھی پوزیشن پہ ہو، چاہے ہم گھر میں ہو یا ورک پلیس میں، ہم کاموں کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتے.
بالکل،
اس سے بہت مسائل ہوتے.
بالکل، بلکہ جتنا زیادہ ڈیلیگیشن کی طرف جائیں اتنی ہی ٹرسٹ بھی بڑھتا ہے، سہولت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مشکل ضرور ہوتی ہے کہ انسانوں کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے، لیکن اس میں فائدہ بھی بہت ہے، اس کے بغیر کام چلتا نہیں، کیونکہ ہم آل ان آل ہو نہیں سکتے، ہماری لمٹس ہیں، ہم میں سے ہر انسان. اور کوئی بھی کام، عمدہ کام، احسن کام، اچھی ٹیم کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ ید اللہ ہی فوق الجمع، جہاں ٹیم ہوگی وہاں برکت ہوگی اور اللہ کی تائید اور مدد ہوگی.
حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی کہنے لگی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت کسی مہم پہ جا رہے تھے کہ چیونٹیوں کی ایک بستی پر ان کا گزر ہوا، تو آپ نے ایک چیونٹی کو دوسری چیونٹی سے یوں خطاب کرتے ہوئے سنا کہ سلیمان ایک معزز نبی اور عظیم رسول ہے، ان کے حال سے معلوم ہے کہ وہ زمین میں فساد نہیں چاہتے، لیکن شاید ان سے تمہیں کچلنے کا عمل ہو جائے ان نوئنگلی اور انہیں تمہاری خبر نہ ہو. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے، اس لیے جلدی سے اپنے بلوں میں پناہ لے لو اور اپنے سوراخوں میں چھپ جاؤ تاکہ تمہیں کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آئے. تو حتی اذا اتو علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے. واد النمل کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ایک مخصوص جگہ تھی جس کو واد النمل کہا جاتا تھا، جیسے مختلف جگہوں کے نام وادیوں کے نام سے پڑ جاتے ہیں، وادی سبا مکہ کے قریب ایک مشہور جگہ ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ سے گزرے جہاں چیونٹیاں رہتی تھی، یعنی چیونٹیوں کی بستی تھی وہاں. جیسے بہت سے جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں تو کچھ جگہوں پر چیونٹیوں کی بہت بڑی بڑی بستیاں، جیسے ٹیلے اور پہاڑوں جیسے سارے انہوں نے اندر اپنے قلعے بنائے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس وادی سے وہ گزرے وہ ایسی تھی کہ جس میں چیونٹیوں کی بستیاں تھیں، یعنی جس سے وہ گزرنے والے، گزرے نہیں جس سے وہ گزرنے والے تھے. اب آپ دیکھیے کہ وہ لشکر چلا آ رہا ہوگا، اس کی دھمک ہوگی یا کچھ جس کی وجہ سے ایک چیونٹی کو پہلے سے ہی پتا چل گیا. قالت نملتن، نملا نے کہا، کہتے ہیں کہ یہ ان کی ملکہ تھی، یا ایوہ النمل، اے چیونٹیوں. عام طور پر چیونٹی ایک چھوٹی سی بے آواز جانور کے طور پہ پہچانی جاتی ہے، اس کی آواز ہم نے تو کبھی نہیں سنی اور اس کی چال بھی بہت دھیمی ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، میری امت میں شرک کالی چیونٹی کے سیاہ پتھر پر اندھیری رات میں رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ، اتنا چھپا ہوا خفی شرک میری امت میں آ جائے گا. ابھی تو امت میں بڑے بڑے شرک بھی ہیں جو صاف نظر آتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو اب بے فکر رہتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے اندر تو کوئی شرک نہیں، ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم انجانے میں اپنی باتوں میں یا اپنی سوچوں میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کرتے. تو بہرحال عام انسانوں کو چیونٹی کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی. چیونٹی اللہ تعالی کی مخلوق میں سے ایک بڑی ہی عجیب مخلوق ہے، ایک شاندار مخلوق ہے. چیونٹیوں کو اللہ نے اجتماعیت کا شعور بخشا ہے، ان کے اندر زبردست ٹیم ورک ہے، ان کی باقاعدہ ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے احکام کے تحت وہ زندگی بسر کرتی ہے، وہ اس کی بات سنتی بھی ہیں، اور پھر ان کے جو گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر دہلیزیں اور راستے اور ان کے کمرے اور ان کے سٹور جس میں فوڈ سٹور کرتی ہیں، اور حیران کن یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا چھوٹا سا جانور اتنی عقل رکھتا ہے اور اتنی سمجھ رکھتا ہے، اس کا دماغ ہے کہاں کہ جس سے وہ یہ سارے پلان کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے. پورا ایک آرکیٹیکچر ہے، پوری ایک تعمیراتی نظام ہے، اور اس میں مختلف چیونٹیوں کی مختلف ڈیوٹیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ پہرے کا کام کرتی ہیں، کچھ لڑاکی ہوتی ہیں، کچھ خوراک جمع کرنے کا کام کرتی ہیں، کچھ صفائی کرنے والی ہوتی ہیں، ہر طرح کے ان کے مجموعے ہیں. ان پہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں چیونٹیوں کے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں یا گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ حشرات جو ہیں، کیڑے مکوڑے، ان میں سب سے زیادہ معاشرت پسند جو ہے وہ چیونٹی ہے، یعنی منظم زندگی بسر کرتی ہے، اور ان کا نظم و ضبط جو ہے وہ انسانوں کے نظم و ضبط کے قریب قریب ہے. یہ اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتی ہیں، اپنی بستیوں کی حفاظت بھی کرتی ہیں، خوراک کو سنبھالتی ہیں، اور بعض اوقات یہ جنگی امور بھی انجام دیتی ہیں. ان میں آپس کی جو کمیونیکیشن کا نظام ہے وہ بھی بہت زبردست ہے. اب آپ خود سوچے کہ اتنی بڑی بستی ہو جس میں ایک ملکہ ایک چونٹی ایک حکم جاری کر رہی ہے اور وہ سب تک پہنچ رہا ہے, حیرت انگیز سسٹم ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے اندر جو تقسیم کار ہے اور اس تقسیم کار پہ راضی ہونا اور اس کے مطابق محنت کرنا اور اپنی ڈیوٹی کو اون کرنا اور اس کے مطابق پھر اپنے حصے کا کام کرنا, اور ان کے اندر وہ جو انسانوں کے اندر طبقاتی نظام ہوتا ہے کہ یہ فلاں درجے کے ہیں اور یہ تھرڈ ورلڈ ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں, ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی. تو بہرحال لوگوں نے جو تحقیق کی ہے ان میں سے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر پی ہیکسن ہے, وہ کہتے ہیں کہ بڑی بستیوں کی ایک مثال افریقہ کے ایک ساحل پر فارمیکا چیونٹی کی آبادیاں ہیں. ان میں سے ایک بستی کوئی 2.7 مربع کلومیٹر پر محیط ہے جس میں کوئی 45,000 گھر ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس بستی میں 10,80,000 ملکائیں ہیں اور 30,60,00,000 کارکن چیونٹیاں ہیں. ایسی بستیوں کو سپر کالونی کا نام دیا جاتا ہے, اور اتنے بڑے رقبے میں رہنے کے باوجود بہترین نظم و ضبط کا ثبوت دیتی ہیں. اور پھر چیونٹیوں کی کچھ ذاتیں بھی بتائی جاتی ہیں, کچھ سپاہی ہوتی ہیں, کچھ کارکن ہوتی ہیں, کچھ ملکہ ہوتی ہیں, اور یعنی کہ ان کی جو سردار ہوتی ہے وہ ملکہ ہوتی, فیمیل ہوتی ہے. ان کی جو کالونی ہوتی ہے وہ بھی بہت منظم ہوتی ہے, آپس میں بات چیت کا نظام بہت زبردست ہے. اور پھر اس کے اوپر بھی بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں کہ کس طرح وہ ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں, اس کا بھی طریقہ کار ڈیٹیل میں ملتا ہے. اور پھر خوراک کیسے اکٹھی کرتی ہیں اور خوراک کو لے جا کے توڑ کے رکھتی ہیں تاکہ اس کو گھننا لگ جائے, جیسے دھنیے کو چار حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں, کاٹ کے رکھتی ہیں. الذی آتا کل شیئن خلقہ ثم ہدا, اور بھی بہت سی انٹرسٹنگ باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کا شوق ہو تو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹی نے اپنی تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. چیونٹی نے اپنی ہم جنس چیونٹیوں کو پکارا اور کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, اور پھر منع کیا, یعنی پہلے حکم دیا بلوں میں جاؤ, پھر بتایا کہ کہیں سلیمان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں, اور پھر عذر پیش کیا کہ شاید انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی کتنی سمجھدار چیونٹی ہے کہ اس کے بات میں کتنی ترتیب ہے. یہ نہیں کہا کہ دیکھو 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 سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, دیکھو کیا ہونے والا ہے, ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. نہیں, سب سے پہلے کہا کہ اپنا بچاؤ کرو, پھر یہ کہ کیوں کرو, اور پھر یہ کہ جو آنے والا ہے اس کو نہیں پتا کہ تم یہاں رہتی ہو. تو اس چیونٹی نے آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک طرح سے پانچ حقوق ادا کیے, اللہ کا حق, اس کے رسول کا حق سلیمان علیہ السلام کا حق کہ ان کو عذر دیا, اپنا حق, قوم کا حق, اور وہ جو لشکر آ رہے تھے ان کا حق. چیونٹیوں کی جو خیر خواہی ہے یہ یعنی ایک مثال ہے اس کی. اچھے لیڈر کی کیا کوالٹی ہوتی کہ وہ صرف اپنی جان نہیں بچاتا, وہ اپنی ساری قوم کے لیے فکر مند ہوتا ہے, جو بھی اس کے ماتحت ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایک کی فکر کرتا ہے. اور ابو حیان البحر المحیط میں کہتے ہیں کہ چیونٹی کا یہ قول بلاغت کے 11 پہلوؤں پر مشتمل ہے. پہلا پہلو ندا یا, دوسرا پہلو کنایا ایو, تیسرا پہلو ہا تنبیہ کے لیے ایو ہا, چوتھا پہلو تعمیم یا ایوہ النمل ساری چیونٹیوں تعمیم عموم, پانچواں پہلو امر ادخلو, چھٹا پہلو تخصیص مساکنکم, ساتواں پہلو تحذیر لا یحطمنکم یعنی خبردار کیا, آٹھواں پہلو نام لینا سلیمان کا یعنی اس نے باقاعدہ نام لیا سلیمان علیہ السلام, نواں پہلو خاص پر عام کا عطف و جنودہ یعنی سلیمان علیہ السلام خاص ہے اور واؤ کے بعد جنود عام ہے, دسواں پہلو ضمیر وہم, گیارہواں پہلو عذر لا یشعرون یعنی اس نے پکارا, عمومیت اختیار کی, تخصیص کی, اشارہ کیا, عذر پیش کیا, اور یہ سب کچھ گنتی کے چند کلمات ہیں. تو غور فکر کرنے والے قرآن میں کیسے کیسے ایک ایک چیز کو اپنے مقام پہ رکھ دیتے ہیں. اور چیونٹیوں کو بھی یہ پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے, وہ عملہ یا شروع یعنی چیونٹی کو پتا تھا کہ وہ غیب نہیں جانتے. ہم انسانوں کو نہیں پتا کہ اللہ کے سوا غیب کسی کو نہیں پتا. اچھا یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی تھا کہ ان کو اللہ نے یہ یعنی چیونٹیوں کی جو بات تھی وہ سنوا بھی دی اور انہوں نے سمجھ بھی لی اور پھر وہ مسکرا بھی دیے. اور تو کچھ لوگ جو ہیں وہ معجزات کے منکر ہوتے ہیں تو پھر وہ چیزوں کی بہت غلط تعویل کرتے ہیں. تو وہ کیا لکھتے ہیں ایسی تفاسیر بھی آپ کو ملیں گی کہ جو کچھ عقلی لوگ ہوتے ہیں نا جو معجزات کا انکار کرتے ہیں پیغمبروں کے, وہ کہتے ہیں واد نمل بنو نمل قبیلے کا مسکن تھی اور یہ نملہ چیونٹی نہیں تھی بلکہ اس قوم کا ایک آدمی تھا. جی یہ قرآن کی بدترین تحریف ہے. اور بہم لا یا شروع سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عام چیونٹیاں تھیں جو زمین پر رینگتی پھرتی ہیں. یہ تو نہیں ممکن کہ کوئی لشکر انسانوں سے بھری ہوئی بستی کے اوپر کچل جائے اور ان کو خود ہی نہ پتا ہو کہ ہم انسانوں کو کچل رہے ہیں. اور پوری تاریخ میں کہیں کوئی بنو نمل نہیں ملتا اور نہ ہی اس کا کوئی وجود ہے. بنو کلب ملتا ہے, بنو اسد ملتا ہے, لیکن بنو نمل نہیں ملتا یعنی ساری تاریخ میں. تو بہرحال قرآن میں تحریف کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیوں کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جس سے وہ آپس میں بات چیت کرتی ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کی زبان معلوم تھی, اور بڑے بڑے کام کرنے کے لیے زیادہ زبانوں کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے, اور کم از کم دین کا کام کرنے کے لیے عربی زبان جاننا بہت ہی ضروری ہے. انسان کوشش کرتا رہے, چھوٹی چھوٹی کوشش بھی کرے تو بہت کچھ, فقہ الغلو بھی پڑھتا رہے تو عربی پڑھنی آ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے, جیسے چیونٹی نے اپنی قوم سے وفا کی, اپنا فرض ادا کیا, نصیحت کی اور اپنی قوم کے معاملات میں دلچسپی لی. یہ نہیں کہ قوم پہ خطرہ منڈلا رہا ہو اور انسان خاموش اندھا بہرا بن کے بیٹھا رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ چیونٹی کے اندر بھی ایک ادب ہے, اس کی گفتگو میں ایک سلیقہ ہے, ایک ترتیب ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اس کی گفتگو میں بھی ایک سلیقہ ہونا چاہیے کہ کیسے خطاب کیا جاتا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے, اور پھر یہ کہ دوسروں کے بارے میں کس طرح حسن ظن رکھنا چاہیے. یعنی حسن ظن بہت ضروری ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے اس نے جان بوجھ کے کیا. وہ کہتے ہیں وہ ہم لا یا شرون, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم عام طور پر جب چلتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا پاؤں میں بہت نیچے بازو کا چیونٹیاں, یہاں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن گرم ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پر, راستوں میں, گھروں میں چیونٹیاں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں. بازو کا اس کثرت سے ہوتی ہیں کہ اس میں سے رستہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو سامنے نظر آؤ جان بوجھ کے تو پاؤں نہیں رکھنا چاہیے, نہیں مارنا چاہیے, اللہ کی مخلوق ہے, ان کا بھی اپنا ایک کام ہے. لیکن اگر لا علمی میں کچھ پاؤں کے نیچے آ جائیں تو کوئی حرج نہیں, گناہ کی بات نہیں. ہمیں سلیمان علیہ السلام کے لشکروں سے بھی سیکھنا چاہیے اور چیونٹی کے لشکروں سے بھی سیکھنا چاہیے.
جی میں یہی سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہم نے ابھی پورا پڑھا اور پھر اس کے بعد چیونٹیوں کے بارے میں جو بات پڑھی, تو تنظیم کار, نظم و ضبط کتنا ضروری ہے, اپنی چیزوں کو آرگنائز کرنا, ڈسپلن کرنا, اور پھر اگر ہم واقع میں اپنی صلاحیتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں قابلیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی منظم ہوں گے وقت ضائع کیے بغیر, پھر ہی ہم صحیح طرح سے نعمتوں کا استعمال بھی کر سکیں گے اور شکر گزاری بھی پھر اسی طرح ہوگی کہ ہم نعمتوں کو اپنے کاموں کو آرگنائز کریں اور اپنے وقت کو آرگنائز کریں. تو نظم و ضبط, تنظیم کار اپنے وقت کی, اپنی صلاحیتوں کی, اپنے کاموں کی, یہ بھی بہت ضروری ہے اور بہت یہاں سے اہم سبق ہمیں یہ ملتا ہے سیکھنے کے لیے.
جی ہاں بالکل, کیونکہ اگر نظم و ضبط نہ ہو تو بہت سے کام رہ جاتے ہیں, کیونکہ ترتیب ہی نہیں تو چیزیں چھوٹ جائیں گی.
ساتھ جی میں نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ یہ یہاں پہ قالت نملتن, یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چونٹی تھی یہ مادہ تھی, تو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جو فیمیل ہیں وہ بھی بہترین لیڈر ہو سکتی ہے.
ہر فیمیل گھر کی لیڈر ہے, ربت البیت. کس چیز کے لیے مانگنی ہے, ہمارے پاس تو نہ کوئی حکومت ہے اور نہ ہی کوئی بادشاہت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.